الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. Since tonight we are commemorating the wafat of Hazrat Khadija Salamullah alayha, I thought of speaking about her character and her station as a role model for all believers, not only for women but for all believers. How can she be an exemplar for us to emulate? The first question that arises is that, can a woman be a role model for all believers or not? In response to this, we find this verse of Surah At-Tahrim that we just mentioned, whereby Allah subhanahu wa ta'ala says, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ, that Allah coins a similitude for the believers. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. So he coins a similitude of believers to be the wife of Fir'aun, Bibi Asiya. Believers, that means believing men and women together. Allah subhanahu wa ta'ala did not say ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنَّا with a noon shadda, which indicates only females, but says males as well as females. She can be an exemplar for all the believers. In this surah, two women are known as exemplars for believing men and women. One is Bibi Asiya salamullah alayha, and one is Bibi Maryam salamullah alayha. These two said salawat. Therefore, this verse is vocal enough to tell us that, you see, although a woman possesses a certain kind of physical structure, but when it comes to the spirit, there is no male and female. The great scholars and ethicians, they also talk about this reality, that the human spirit does not have a male and a female. It's only the physical structure of a woman and a man which is different, and because of that, there are some laws that they have to follow. So this verse is very clear about it. Another very beautiful dictum, and this is narrated from the 12th Holy Imam Ajjalallahu Farajahu Sharif. Is that about his mother, Bibi Fatima Zahra alayha salam. He is reported to have said that wali fi ibnati rasulillah uswatun hasana, that for me in the daughter of the Holy Prophet there is a good example. Therefore, for the 12th Imam, Bibi Fatima Zahra alayha salam is an example. And therefore, although she is female, but when it comes to the ruh, there is nothing like male and female. See, we can try to emulate a very powerful character like Bibi Fatima Zahra alayha salam, a very powerful character like Bibi Khadija salamullah alayha. There is a very beautiful hadith narrated from the Holy Prophet where he says, "Kamula min al-rijal kathir." Many men reached perfection. وَكَمُلَ مِنَ النِّسَاءَ أَرْبَعَ. And four women reached perfection, obviously at that time. And the door for perfection is a constant invitation that at any time, anybody who would like to really aspire for perfection, the door is open. Allah subhanahu wa ta'ala does not say, this door is only for the believing men, the door of perfection. So he says, وَكَمُلَ مِنَ النِّسَاءَ أَرْبَعَ. And four women reached perfection. One is Asiya bint Muzahim, that is Asiya, the wife of Fir'aun, wa Maryam bint Imran, wa Khadija bint Khuwaylid, wa Fatima bint Muhammad bin Abdullah. And therefore, because she is a perfect human being, she is worthy of emulation. A very important dictum narrated from the Holy Prophet that we hear now and again is that the Holy Prophet says that حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ. Three things was made lovable to me from your world. الطيب, perfume, وَالنِّسَاءُ, and women, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, and the apple of my eyes was made to be prayer. How many people ask them, what does this mean, that حُبِّبَ إِلَيْكُمْ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ, love for women, what does this love for women mean? Or in another tradition that أَشَدُّ حُبًّا لِلنِّسَاءِ, those who love women extremely are the prophets of Allah. Now, what does this mean? Usually there are two connotations. One connotation is the physical connotation, the material tendency that people have. They think, oh, this is talking about the physical part of the reality. But when you come to know the crux of what this hadith is talking about, you come to realize that no, there is something that we have not understood about women that we should understand. And because it is the night of Bibi Khadija salamullah alayha, I thought that this is a subject that we should, is worthy of contemplation, and we should realize that how can she be an exemplar for us and for our wives and sisters and daughters and women. Ethicians and scholars of Gnosis say that women manifest some attributes of Allah subhanahu wa ta'ala very tangibly. For example, one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala that a woman manifests tangibly is khaliqiyya. Khaliqiyya, Allah subhanahu wa ta'ala is khaliq, isn't it? A human being is created from the womb of a mother. So she manifests the attribute of khaliqiyya. Alright, this is one of the attributes that a woman has. And she manifests it throughout the 9 months. That she also is khaliq, but obviously not directly. She has been made the wasita, and that's why she manifests khaliqiyya. Number two, she manifests the attribute of raziqiyya of Allah subhanahu wa ta'ala. Because when a baby is born, she starts feeding the baby directly from herself. And therefore she also manifests the attribute of raziqiyya of Allah subhanahu wa ta'ala, because the milk, the fresh milk that she gives, that pak food that she has eaten, and because of that, that milk that she gives is the best for the child, and she serves as a manifestation of raziqiyya of Allah subhanahu wa ta'ala. Another attribute that a woman manifests is the attribute of rahmaniyya of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a beautiful hadith where this is manifested. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is beautiful, really, if we try to contemplate in these traditions, upon these traditions, we'll find the gems that are contained therein. He says that إنه لما خلق الرحم, when Allah subhanahu wa ta'ala created the womb, now this is something, it's a universal statement, that means every womb then when it is created, this is what Allah says. لما خلق الرحم قال, that Allah subhanahu wa ta'ala said, أنا الرحمن, I am Rahman, وأنت الرحم, and you are womb. The word Rahim comes from the word Rahman, and you are a womb. شَقَقْتُ إِسْمَكَ مِنْ إِسْمِي, I took out your name Rahim from my name Rahman. فَمَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ, whosoever is attached to you, I will be attached to him. وَمَنْ قَتَعَكَ قَتَعْتُهُ, and whosoever detaches from you, I will detach from him. Now, that is why this is actually, this is a very broad connotation. It also refers to silatul rahim in that very wide perspective. Because this rahim is the womb. When you say silatul rahim, womb relatives. Alright? Allah subhanahu wa ta'ala tells us that, you know, a woman manifests one of my attributes, and that is Rahman. So this is the third attribute that a woman can manifest. Another very important attribute that a woman manifests is the attribute of rububiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala is Rabb. A woman, when she trains the child, she also manifests rububiyyah. Because rububiyyah actually is to train and bring up the child. Now, a child has three important faculties to be reared from the onset. If a mother is careful to rear that three faculties, then a child like Bibi Fatima Zahra alayhi salam comes about. And these three main faculties is quwwatul aqliyah, the intellectual faculty, quwwatul ghadabiyah, the faculty of anger, and quwwatul shahawiyah, the faculty of desire. If these three things are put into equilibrium and balance, then that child is going to be very prosperous. So the mother should know when to give the food to the child, when not to give the food to the child, what kind of food should she give, what to talk to the child, how to speak to the child, how to react with the child. If she reacts angrily, that means that she is also planting the seeds of anger in the child. Because the first 7 years, you see that beautiful dictum of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, that al-waladu sayyidun sab'a sinin, that a child is sayyid for 7 years. What does sayyid mean? Master. That means that you are his servant always. Whenever he says something, you should obey. Obviously, in that manner that he should not make a mistake. But when it comes to obedience, I'll give you an example. For example, he tells you, Papa, go and off the light, for example. And you are far, and he is near. If you say, ah, you do it, then he has already known that, ah, you do it. That is a lesson for him. But if you went and taught him that the lesson of obedience, and you went to off the light yourself, smilingly, then after 7 years, when it is the time when you are the master and he is the slave, when you tell him, can you do this? Happily he will go and do it. Why? Because you have already taught him in the first lesson, that is the first 7 years. But if you felt irritated and, you know, started, you know, being uneasy, he is going to have the same reflection at that time. Because you taught him practically in this first phase. For example, the key is lost, the house key is lost. The best thing is to ask him, now what should we do? You are trying to stimulate his intellectual power. He's going to say, Papa, should I do this? Let's try to break the door. Then you ask, you tell him that, you know, don't you think breaking the door is unwise? Can't we find another way of... So you are trying to stimulate that intellectual power. You are trying to make it have exercise. And so many other things. You see, when he tries to have inductive reasoning, which is a wrong kind of reasoning, you make him think deductively, the right kind of reasoning, and so on. These are the first 7 years. Which, of course, because the mother is very near the child and the father usually goes to the office and comes at about 6 or 7 o'clock at night, and therefore the rearing cannot be done. The mother is, especially in the first 7 years, she is more near to the child. So her reactions are so important. that words are beyond expression. This is where she manifests the qualities of rububiyyah. The way she, when she is very peaceful and calm and she doesn't react badly, she rears that power of anger to be in the equilibrium. And when, for example, she tells the child that, alright, eat, but then these are the timings of eating. You don't have to open the fridge always and try to eat and drink whatever you want. Because, you know, sometimes this pity and this mercy that some of the mothers have is something which is unfounded. It's from emotion, it's not from intellect. Intellectually speaking, if you try to rear them that this is how you're going to eat, this is how you're going to spend the day, you'll find that even the faculty of desire is controlled. Now even if you leave him, and he has to go and stay somewhere else after the 7 years, he's going to follow the same thing, obviously, because he has been reared in the first 3 years. Anyway, this is something short about the rububiyyah, the characteristics that a woman has, tarbiyah, that she rears the child. She manifests the characteristic of rububiyyah of Allah subhanahu wa ta'ala. Another very important characteristic of a woman is, recite the salawat please. Is the jamal and the beauty of a woman. Now you see, we have jamal zahiri and jamal batini, the apparent beauty and the inner beauty. You know, in that beautiful dua that we recite in the holy month of Ramadan, Allahumma inni as'aluka min jamalika bi ajmalihi wa kullu jamalika jameel. Allahumma inni as'aluka bi jamalika kulli. It's a beautiful dua where we say, oh Allah, now we are asking for that absolute beauty. We say, oh Allah, Allahumma inni as'aluka min jamalika bi ajmalihi. Oh Allah, I want that beauty of yours, which is the most beautiful. وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ. And every beauty of yours is beautiful, is most beautiful. اللهم إني أسألك بجمالك كله. Oh Allah, I want that absolute beauty of yours by your infinite beauty. This is what we ask. So innately, the woman manifests jamal there as the man also manifests. But these are some characteristics that a woman manifests in herself. And therefore, when the Prophet says, حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ, that there are three things that are made lovable to me. One is women. It is in this context that when he looks at a woman, he looks at the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala in the woman. And this is how we should look at Bibi Khadija salamullah alayha. That she is not only a woman, but she is a perfect human being. كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعَ. Four women reached perfection. One of them is her. She is one of them, number one. Number two, she manifests these attributes because of her offspring. You find Bibi Fatima Zahra alayha salam is extremely high. If you just talk about Bibi Fatima and understand her spiritual status, you come to realize. There is also one very important thing that I wanted to mention today. We just listened one or 2 days ago, one of the brothers said that Bibi Khadija salamullah alayha is not only Ummul Mu'mineen, but also Ummul A'imma. Now, that was something very nice to hear because I had never thought about it. So I went to some of the ahadith and I realized that yes, there are clear expressions that she is of that characteristic. For example, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, when the captives were taken to Sham and he was near Yazid and he vocally spoke against Yazid, a time came when he was trying to introduce himself. And one of the introductions he made, he said, Ana ibn Khadijatul Kubra. I am the son of Khadijatul Kubra. Here there is a clear indication that, you know, they are the children of Bibi Khadija, not only the children of Bibi Fatima Zahra alayhi salam. And then in the beautiful ziyarah of the day of Arafah, when we address Imam Hussein alayhi salam, we say, As-salamu alayka يبن خديجة الكبرى. Salam upon you, peace be unto you, the son of Khadija al-Kubra. So indeed, she was the Ummul A'immatul Athhar, alayhim afdalu salawatil musallin. Another very important dimension that I wanted to mention about her is that she was a businesswoman. But despite being a businesswoman, she amalgamated chastity also. Because a woman cannot reach perfection when she is doing business and she encounters different men and she also has bad thoughts, or she tries to wear a lot of perfume every day, or dress in such a way, a hijab which is full of diamonds and something that attracts others, and she starts doing business like that. A woman should be extremely chaste while she is doing business. So you find that Bibi Khadija salamullah alayha amalgamated both together. To be a businesswoman as well as chaste is very difficult. But she met the challenge with success. Now that reminds me of a very important incident. In the Holy Quran, there is an incident which is similar. But those who are involved are those women who worked for their father. Not that they did business. And this is the two daughters of Nabi Shu'aib salamullah alayhi. Now, in the Holy Quran, chapter 28, verse number 25, when Prophet Musa salamullah alayhi goes to the two women, the two ladies, and talks to them and says that, I'm going to, what is wrong? Why are you here among the crowd? She said that, we cannot draw water until these people finish, the men finish. So you can see that curtain and that chastity there, that they would not go forward. They were near the crowd in a side, so that when the crowd finishes, then they can draw water. So Nabi Musa salamullah alayhi draws water for them and helps them to take the water. Now when the two daughters go, one of the daughters tells the father, Nabi Shu'aib salamullah alayhi, that please ista'jirhu, that take him as an ajir, let him work for us. This is what he says, what she said. So Nabi Musa was called. When Nabi Musa was called to Nabi Shu'aib salamullah alayhi, the movement of that lady going to Nabi Musa was so beautiful that Allah subhanahu wa ta'ala says, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Here Allama Tabatabai makes an observation, very minute and subtle and beautiful observation. He says, فَجَاءَتْهُ, and came to him, إِحْدَاهُمَا, one of the two ladies, تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا, walking in utter chastity. تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا, there is not alif and lam. Allama Tabatabai says, this istihya in that indefinite form shows that even when that lady comes to Prophet Musa, who has done a very great favor to them, the way she walks is such that with utter chastity, تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا. So you find that despite there were those who worked for their fathers, but when it came to chastity, they observed the chastity. And you will find that those who observe chastity have a very important future. Now what is chastity? Just briefly, if you remember, I talked about the three faculties just now. The faculty of comprehension, that is intellect, the faculty of desire, and the faculty of anger. Now the faculty of desire has two extremes. One extreme is gluttony, whereby a person goes beyond the limits of Islam. If he, for example, marries and he does even other things besides, beyond the framework of marriage. If he, for example, does not marry, he would never like to marry, and he would never like to do anything like that. Or he would not like to eat, for example, he would like to make himself aloof. These are two extremes. One is known as ifrat and one is known as tafrit. We have that equilibrium which is known as iffa. That is iffa. That means a person eats, marries, and uses the material commodities, but in such a way that it is in the form of equilibrium, balance. And that is known as isfa. So sometimes you find that a woman does business, a woman is outside, works or even studies, but then because of the environment, she doesn't behave properly. It's difficult. But sometimes it so happens that these two amalgamate. Bibi Khadija salamullah alayha was that woman where these two things amalgamated. Iffa and business. And this is what we should learn from her. It is interesting that Bibi Khadija salamullah alayha, the last moments of Bibi Khadija salamullah alayha were full of sorrow. And we have not been listening to this, or we have not been hearing this, that what did really, what was her wasiyah and the last counsels of Bibi Khadija salamullah alayha. I read through it and I thought maybe it's going to be something new for us, and let's see what Bibi Khadija salamullah alayha does wasiyah about. Recite the salawat. Historians say, لَمَّ اشْتَدَّ مَرَضُهَا, when she became severely ill, قَالَتْ, she said to the Holy Prophet, يَا رَسُولَ اللَّهِ, O Messenger of Allah, اسْمَعْ وَسَعْيَايَ, listen to the counsels and the wasiyah that I would like to make. He says, she said, أَوَّلًا فَإِنِّي قَاسِرَةٌ فِي حَقِّكَ. Ya Rasulullah, the first thing that I would like to mention is that I have not done justice to be with you. That is, in my lifetime, I was not a good wife to you. And I am deficient in giving your haqq and your rights. فَعْفُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ, please forgive me, O Messenger of Allah. قَالَ رَسُولَ اللَّهِ حَاشَا وَكَلَّا, the Messenger of Allah said, don't say this. This was never the case. مَا رَأَيْتُ مِنْكِ تَقْصِيرًا, I never found any deficiency, any kind of deficiency and shortfall in you. فَقَدْ بَلَّغْتِ جُهْدَكِ وَتَعِبْتِ, verily you struggled your utmost and you put yourself into trouble. فِي دَارِ غَايَةَ التَّعْبِ, you struggled so much. وَلَقَدْ بَذَلَكِ أَمْوَالُكِ وَصَرَفْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَمِيعَ مَالَكِ, and verily you spent all your wealth for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Bibi Khadija salamullah alayha continued and said, Ya Rasulullah, الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ أُوْسِيكَ بِهَذِهِ, the second wasiyah is that I would like to give you counsel about this lady, Bibi Fatima Zahra alayha salam. فَإِنَّهَا غَرِيبًا مِنْ بَعْدِي فَلَا يُؤْذِيهَا أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ قُرَيْشِ, for verily she will be a stranger after me, for verily makes sure that no woman of Quraysh disturbs her. And then she said, وَأَمَّا الْوَسِيَّةُ الثَّالِثَةَ فَإِنِّي أَقُولُهَا لِإِبْنَتِي فَاطِمَا وَهِيَ تَقُولُ لَكْ فَإِنِّي مُسْتَحِيَ مِنْكْ. He said, and she says that in the third wasiyah is such that, Ya Rasulullah, allow me to tell Bibi Fatima and then she will tell you. I cannot tell you directly because I am ashamed of telling you, Ya Rasulullah. فَقَامَ النَّبِيُّ وَخَرَجَ مِنَ الْحُجْرَةِ, so the Prophet went out of the room. فَدَعَتْ فَاطِمَا, and called Bibi Fatima Zahra alayha salam. وَقَالَتْ يَا حَبِيبَتِي وَقُرَّةُ عَيْنِي قُولِي لِأَبِيكِ إِنَّا أمي تقول أنا خائف أنا خائف أنا خائف من القبر, أريد منك الرداء. And the third thing that Bibi Khadija salamullah alayha asks is this, that she tells Bibi Fatima Zahra alayha salam that I would not like to tell this to your father directly. You inform him directly that I am afraid of going to the grave and I want that same rida that he would wear when the wahi would come down. And Thereafter he leaves the room and tells the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam about this, and the Holy Prophet immediately takes his rida out and gives to Bibi Fatima Zahra alayha salam to give to her mother. And thereafter Jibreel descends and brings another rida, and these two pieces become the kafan of Bibi Khadija salamullah alayha. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الفاتحة.
مومنین سے درخواست ہے ابھی اردو میں مجلس منعقد کی جائے گی, کچھ انتظار کریں, مولانا باہر گاڑی میں آ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو منٹ. اور محمد امام علی محمد صلوات.
فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر, اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے. فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر, اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے. آئی ہے لینے تم کو یہ مضطر, اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے. یاد ہے بیٹا محنت میری, سختیاں میں نے کیسی تھی جیلی, کیسے دکھوں سے پالا تھا دلبر, اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے. بال نہ ٹوٹے کوئی تمہارا, کرتی تھی کنگھی اس طرح دکھیا, نازوں کے پالے کشت خنجر, اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے. چین لحد میں میں نے نہ پایا, آدا نے میرے دل کو دکھایا, آئی ہوں لے کر خلد سے بستر, اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے. چاہنے والی پاس کھڑی تھی, تیغ گلے پر جب کے پھری تھی, ساتھ تھے میرے شافی محشر, اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے. چاہنے والے رن میں پرے ہیں, تیغوں سے آزاد ٹکڑے ہوئے ہیں, دفن کرو تم قبر میں سب کو, اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے. اکبر مہرو زخمی پرا ہے, قلب میں نیزہ اس کے لگا ہے, لاؤ جنازہ رن سے اٹھا کر، اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے۔ کہتی تھی ہاشم زینب مضطر، دیکھو تو عابد رن میں نکل کر، کون یہ دکھیا کہتی ہے رو کر، اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے۔ فاطمہ زہرا کہتی تھی رو کر، اٹھو حسینہ جلتی زمین ہے۔
محمد موال صلوات
الفاتحة. Brothers, I requested to come as soon forward as possible, please.
اوپر سے کافی عجیب عجیب سا لگ رہا ہے، ہمیں نیچے کی عادت تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بیوی کی وفات کی تاریخ ہے، اور ظاہر کہ مجلس بی بی کی وفات کی مناسبت سے منعقد ہوئی ہے. وقت کے امام کے حضور اور سیدہ کائنات کے حضور, ان کی والدہ ماجدہ امام کے حضور, ان کی جدہ ماجدہ اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی وفات کی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد والے محمد کا. یوں بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ معصومین علیہ السلام کی شخصیت میں تعدد ہے, یعنی تعداد اتنی کیوں ہے, 12 امام کیوں ہیں, ایک امام کیوں نہیں. تو اس کی جو اصل مسئلہ ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں تعداد 12 ہے, مثال کے طور پر 3 کیوں نہیں ہے, 4 کیوں نہیں ہے, 10 کیوں نہیں ہے, عدد 12 کیوں ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم, کوئی راز ہوگا یقیناً. لیکن کہتے ہیں کہ اس کی تعدد کی وجہ یہ ہے, یہ جو چند ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف موقع پیش آتے ہیں. کبھی انسان دشمنوں کے درمیان میں ہوتا ہے, کبھی دشمن کے سامنے طاقتور ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست ساتھ دینے والے ہوتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے دوست ساتھ دینے والے نہیں ہوتے. تو مختلف موقعوں پر ایک معصوم کا طریقہ کار کیا ہے, یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اگر ایک امام ہوتے تو. پروردگار عالم نے معصومین کی تعداد کو زیادہ رکھا تاکہ ہمیں مختلف موقعوں پر جو سیرت ہو وہ سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کا حکم کیا ہے. لہذا ہر شخصیت سے ہمیں کچھ نہ کچھ درس حاصل کرنے چاہیے. مثلا اگر آپ امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس سے کچھ ایسے درس ملیں گے کہ جو یونیک ہوں گے, اور اگر آپ دوسرے امام کی زندگی کو دیکھیں گے تو کچھ اور درس ملیں گے جو اس کے علاوہ کچھ اور دروس ہوں گے جو آپ دوسرے اماموں سے حاصل کرتے. اسی طریقے سے ساتویں امام کی زندگی کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ ماحول مختلف ہے, جس ماحول کے اندر ساتویں امام رہے تو درس آپ کو کچھ اور درس بھی نصیب ہو پائیں گے. اس اعتبار سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک خاص شخصیت ہے, اس سے ہمیں کچھ درس حاصل کرنے چاہیے. چونکہ وقت بہت مختصر ہے لہذا میں بلا کسی اور تمہید کے اس بات کے اوپر منتقل ہوتا ہوں کہ ہم بی بی کی شخصیت سے کیا درس حاصل کر سکتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ بی بی کی شخصیت سے جو ہمیں درس ملتے ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ دروس ہیں کہ جو مرد عورت دونوں کے لیے بی بی کی شخصیت کے اندر درس ہیں, ان سے کچھ ہمیں سیکھنا ہے, اور اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے, دونوں سیکھ سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی سیکھنے والی ہیں جو خواتین کے لیے خاص کر ہے لیکن ہمارے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. پہلے اس پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں جو دونوں کے لیے مشترکہ پوائنٹ ہے, اور پھر اس پر منتقل ہوتے ہیں جس میں خواتین کے لیے زیادہ اہم درس ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے وہ پوائنٹ جو دونوں کے لیے کامن ہے, مرد بھی سیکھ سکتا ہے عورت بھی سیکھ سکتا ہے, وہ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں بی بی کی زندگی کے سب سے اہم حصے کے اوپر غور کرنا پڑے گا, اور وہ حصہ یہ ہے کہ بی بی مکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ دولت مند خاتون ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں تاریخ کے اندر جن کے بارے میں کوئی کوشچن ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تھا یا نہیں تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انڈرسٹوڈ ہیں, ان کے اندر کوئی کوشچن نہیں ہے, لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہاں یہی تھا. مثلا کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس بہت زیادہ دولت تھی. 40,000 گھوڑوں کے اوپر رکھی جاتی تھی, اونٹوں پہ رکھی جاتی تھی, یا زیادہ پہ یا کم پہ, یہ کوشچن بات کا کوشچن ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مکے میں ان سے زیادہ دولت کسی اور کے پاس نہیں تھی. اچھا, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان سے زیادہ پاکیزہ عورت پورے مکہ کے اندر کوئی خاتون نہیں تھی. پاکیزہ ترین خاتون تھیں, دولت مند ترین خاتون تھیں. اب یہاں سے ہم لوگوں کو ایک درس ملتا ہے, مجھے کہ دولت کا وہ کون سا استعمال ہے جو بی بی خدیجہ نے ہمیں سکھایا ہے. دولت کے کچھ وہ استعمال ہیں جو میں اور آپ بل گیٹس سے سیکھیں گے, دولت کے کچھ وہ استعمال ہیں جو میں اور آپ حکمرانوں سے سیکھیں گے, اور دولت کے کچھ وہ استعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے سیکھنا ہوگا. انہوں نے کچھ سکھایا ہے ہمیں. انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ حقیقت دیکھ لیجئے, رسول خدا سے جب شادی ہوئی ہے اس وقت سے لے کر رسول خود بی بی کی وفات تک جو پوری مدت بنتی ہے وہ تقریباً 25 سال کی مدت بن رہی ہے. 25 سال کی مدت لگ بھگ بن رہی ہے جو بی بی کی شادی سے لے کر بی بی کی وفات تک کی مدت بن رہی ہے. بعثت سے یعنی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے شادی ہوئی ہے, اور اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد بی بی کی وفات واقع ہوئی ہے. سال بعثت کا 10واں سال تھا. اس 25 سال سے پہلے جب شادی ہوئی ہے تو ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو رسول خدا اور سیدہ طاہرہ کو ان کے ارث سے کچھ نہیں ملا. اگلا کوشچن, ساری دولت کہاں گئی؟ 25 سال کی مدت میں وہ ساری دولت ختم ہو گئی جو مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون کے پاس تھی. اب یہاں پر ایک کوشچن یہ ہے کہ وہ دولت ختم کہاں ہو گئی؟ اس کو میں زیادہ نہیں چھوڑوں گا, اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے. سروکار زیادہ اس بات سے ہے, بی بی خدیجہ کی اس سیرت پر کوئی چلنے کو تیار ہے؟ کیا یہاں دولت مندوں کی کمی ہے؟ آپ تو مشہور ہیں, کوئی اور جگہ مشہور ہو یا نہ ہو آپ مشہور ہیں, ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی ایک ہے مرد عمل جو خدیجہ کی سیرت پہ چلنے کو تیار ہو؟ اچھا, بی بی کی سیرت پہ چلے گا تو کیا کرے گا, اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بیان کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اب یہ دولت کا وہ استعمال جو میں اور آپ ظالموں سے سیکھتے ہیں, اور دولت کا وہ استعمال جو مجھے اور آپ کو بی بی کی شخصیت سے سیکھنا ہے. ہم نے اور آپ نے دولت کا جو غلط استعمال سیکھا ہے وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ دولت کو استعمال کرو طاقت کے لیے, دولت کو استعمال کرو شہرت کے لیے, اور دولت کو استعمال کرو احترام کے لیے. یہ دولت کا وہ استعمال ہے جو قارون نے ہمیں سکھایا. قارون نے ہمیں سکھایا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اگر خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر قارون کا تذکرہ کیا ہے تو قارون مر چکا ہے, لیکن جدید دور کے قارون اپنی جگہ کے اوپر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے قارون کا دور ہمیں کیوں سکھایا پھر ہمیں کہ قارون تھا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا؟ اس نے اس لیے سکھایا کہ 3000 سال پہلے کے قارون کا ہم نے تمہیں بتا دیا, اپنے دور کے قارون کو تم خود دیکھنا شروع کرو. پھر جب تم اپنے دور کے قارون کو دیکھ لو تو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا, میں قارون کی طرح تو نہیں ہوں؟ اگر میں اور آپ دولت کے ذریعے وہ کریں جو قارون نے کیا تھا تو ہم اور آپ موسوی نہیں ہیں, قارونی فرقے کے اندر ہیں. پھر قارون نے کیا کیا تھا؟ اس نے دولت لی, دولت کے ذریعے احترام کمایا. اس نے کہا میرا احترام کرو کیونکہ میرے پاس دولت ہے. پھر اس نے اپنے زمانے کے نبی کو چیلنج کر دیا, کہا تمہارا حکم نہیں چلے گا, حکم میرا چلے گا. طاقت حاصل کی, دولت, طاقت, شہرت اور احترام حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے دولت کے ذریعے سے. طاقت, شہرت اور احترام حاصل کی دولت کے ذریعے سے. ہم اور آپ اس میں مبتلا نہ ہوں. اگر میں اور آپ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں 100% غلط کر رہے ہیں, 100% غلط کر رہے ہیں. یہ دولت کا وہ احترام ہے جو ظالم ہمیں سکھاتے ہیں. اچھا, بدقسمتی سے ہر چیز ہمیں کہہ رہی ہے یہی کرو, ہر چیز یہی کہہ رہی ہے کہ یہی کرو. آج میڈیا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ وہ یہی سکھا رہا ہے, کہہ رہا ہے جو چاہو وہ کر لو, تم جو تمہارا من چاہے, جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. یہ فکر قارونیت ہے. انبیاء کی فکر ہرگز یہ نہیں تھی. انبیاء کیا کرتے تھے؟ بی بی خدیجہ کی زندگی کو دیکھو, ان کے پاس اتنی دولت تھی, انہوں نے کیا کیا؟ محل بنائے اپنے لیے, جائیدادیں خریدی انہوں نے اپنے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 25 سال کی مدت میں رسول خدا کے ہدف کے لیے ایسے قربان کیا کہ ابھی ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا لینے والے کون لوگ تھے. ہم ریکارڈ نہیں ڈھونڈ پا رہے لینے والے کون تھے. آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے کہ بھائی اتنی دولت ہی غائب کہاں ہو گئی, اور کچھ بھی نہیں بچا ہے, اور کوئی جائیداد بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کہاں گئی وہ دولت؟ ایسے تقسیم کی گئی ہے کہ برابر میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو دے دی گئی ہے. یہ دولت کا صحیح استعمال ہے. اچھا, اب یہ تو ایک چیز آپ نے سیکھ لی. دوسری ایک اور بات, آپ پہلی بات تو آپ نے کیا سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو, وہ یہ کہ آپ کے پاس دولت ہے, آپ کا استعمال, اگر آپ دولت استعمال کریں شہرت دکھانے کے لیے, طاقت دکھانے کے لیے, آپ قارونیت کی طرف جائیں گے نعوذ باللہ تعالی. اچھا, کوئی ممکن ہے کہ دولت کا استعمال شہرت کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ ہاں, ایسے ہوتا ہے. آپ کہیے میں ایک ایسے کپڑے پہن کر آؤں گا کہ سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی, ایسی دعوت کروں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے, میں ایسی گاڑی میں بیٹھ کر آؤں گا کسی کے پاس اس کی دوسری گاڑی نہیں ہوگی. یہ قارونیت ہے. یہ بندگان خدا, اپنے اوپر ظلم مت کرو. امیر المومنین نے کبھی یہ کام نہیں کیا, دوسرے لوگوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. آپ اور میں کریں گے, قارونیت کریں گے. یہ دولت کا صحیح استعمال نہیں ہے. آپ کو میں اتنا بڑا گھر بناؤں گا دوسرے لوگ دیکھیں گے. بھائی یہ قارون کرتا تھا, فرعون یہ کام کرتا تھا. ہم اور آپ کریں گے غلط کریں گے, جو کوئی بھی کرے گا غلط کرے گا, چونکہ اصولوں سے ثابت ہے. اب آپ میرے فوراً میری بات کے مقابلے میں کہیں گے اگر اچھا گھر بنائیں تو غلط ہے. نہیں, اچھا گھر بنانا غلط نہیں ہے, اس کے اوپر شور بازی کرنا وہ غلط ہے. آپ گاڑی وہ خریدو جس کی آپ کو ضرورت ہے, اب اس کے بعد کہو میں وہ خریدوں گا جس کو ساری دنیا دیکھے گی، یہ بالکل غلط ہے. وہ کپڑے پہنوں گا جس کو دنیا دیکھے گی، یہ سب غلط ہے. بیوی خدیجہ نے کیا کیا؟ اب انہوں نے دولت کو استعمال کیا. اب میں دو تین نکات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بیوی نے دولت کو استعمال کیا، دولت کو استعمال کرنے کے بعد کیا کیا؟ دین اسلام کے کام ہے. دین اسلام کے کام آ کر، اب ذرا جملہ سنیے گا، وہ دولت جس کے لیے رسول خدا نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کو سماعت فرمائیے گا. ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو نہ دیتا. اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہیں دیتا. اس کا مطلب اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا پھر اس کا کرنا کیا ہے؟ میرے اور آپ کو خدا نے ایک ایسی چیز دے دی، اگر دی ہو، جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اب اس کا کرنا کیا ہے؟ خدا نے بتایا، کہتا ہے دیکھو یہ چیز ایسی ہے جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو جنت کے باغ میں تبدیل کر سکتے ہو. اگر چاہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، فضول ہے، لیکن اگر تم چاہو تو جنت کے باغوں میں تبدیل کر سکتے ہو. وہ کیسے تبدیل کرو؟ یہیں خرچ کر لو، یہیں ختم کر دو. کس کس لیے ختم کروں؟ اپنی عیاشیوں کے لیے. فرمایا اپنی عیاشیوں کے لیے ختم کرو گے، دوسرے سے سوال بھی کروں گا. امیر المومنین نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام، اس کے حلال میں حساب ہے اور اس کے حرام میں عذاب ہے. یہ جملہ ہے نا، آپ نے سب سنا ہوا، حلال میں حساب ہے، حساب دینا پڑے گا کہاں سے لائے تھے، کہاں خرچ کیا ہے. دوسری بات، اس کے حرام میں تو عذاب ہی عذاب ہے. اب آپ لاکھ حرام کما کے، اگر خدا نہ کرے کو حرام کما کے مسجد بناتا رہے، بات بننے والی نہیں ہے. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، شب وفات ہے، شاید نہیں سنا چاہیے لیکن میں دل چار آپ کو سنا دوں. میں جہاں، میں نے پچھلی دفعہ، مجھے یاد ہے جب دو تین سال پہلے ایک دفعہ یہاں پڑھی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا میں ہمیشہ جہاں پڑھتا ہوں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں آخری دفعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اب یہ لطیفہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک علاقے میں ایک مسجد بن رہی تھی کراچی میں، وہ ایک آدمی بوڑھا سا تھا، اس نے مسجد گرا دی. کہنے لگا اس کو گراؤ ورنہ تم لوگ نئی نہیں بناؤ گے. وہ گر گئی، اب نئے بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے. کہنے لگا میں نکلوں گا مانگنے کے لیے، تم بھی ساتھ چلو. بار وہ لوگ مانگتے مانگتے ایک آدمی کے پاس پہنچ گئے، بڑا بدماش آدمی تھا، بہت ہی دو نمبر آدمی تھا، الٹے سیدھے کاموں میں ماہر تھا، وہ بھی مر گیا بہرحال، نام کا شیعہ تھا بہرحال. تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا فلانی، وہ اصغر لنگڑا اس کا نام مشہور تھا اس علاقے کے اندر، کہنے لگا وہ اصغر تو بھی کچھ پیسے دے مسجد کے لیے. کہنے لگا چچا میں دے تو دوں گا لیکن میری کمائی دو نمبر ہے، تجھے پتا ہے میں دو نمبر ہی کماتا ہوں، میرا کوئی صحیح کام ہے ہی نہیں. کہنے لگا تو دے دے میں ٹوائلٹ بنواؤں گا. تو دے دے مسجد تو نہیں بنے گی اس سے، میں ٹوائلٹ بنوا دوں گا، شاید تجھے بھی کچھ مل ہی جائے اس میں. تو اگر حلال کمایا ہے حساب دینا پڑے گا، اگر حرام کمایا ہے پھر تو حساب نہیں ہے، عذاب ہی عذاب ہے. مگر کوئی چاچا مل جائے ٹوائلٹ بنوا دے تو شاید کوئی جان وان چھوٹ جائے، ورنہ کچھ بچنے کا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ خدا نے مطالع نے یہ کہا، تم اس دن اس کے ذریعے کام آؤ. اب آپ ایک بات سوچیں، جس پیسے کی کوئی قیمت نہیں تھی، مچھر کے پر کے برابر نہیں تھی، خدا نے کہا مطلب میں ایک ذریعہ بتاتا ہوں، اس کے ذریعے تم اپنے لیے کام آ جاؤ. اب مجھے ایک بات میرے دوست نے سنائی، میں کہیں لاہور میں تھا، اس کا اپنا بزنس تھا. کہنے کا دیکھو میں جب زندگی بھر کوئی امپورٹنٹ ڈیلنگ کرنے لگتا ہوں، ڈیل کرنے لگتا ہوں، بچوں پہ نہیں ڈالتا، خود کرتا ہوں، صحیح ہے؟ اب میری ساری زندگی کی کمائی ہے، خود اللہ کی راہ میں دے کر جاؤں یا بچوں پہ چھوڑ کے جاؤں؟ اس کو کوئی سالو کر سکتا ہے؟ کہنے لگا میں نے ساری زندگی میں جب کوئی امپورٹنٹ ڈیل کی ہے اپنے بچوں پہ نہیں چھوڑا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، میں کروں گا، ورنہ تم دو نمبر کام کر دو گے میں مارا جاؤں گا. اب میری ساری زندگی کی کمائی میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابھی تک میرے کسی کام نہیں آئی ہے، اب ان کے پاس چھوڑ جاؤں کہ شاید بعد میں میرے کام آئے، یا خود کر کے جاؤں؟ تو وہ کہنے لگا میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ میں خود کر کے جاؤں، کیونکہ میں اگر ان کے اوپر چھوڑ کر گیا اور انہوں نے صحیح کام نہیں کیا پھر میرا کیا ہوگا. اب ہمارے پاس ایک روایت ہے، روایت یہ کہہ رہی ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کرنے والا آدمی، سب سے زیادہ کوڑنے والا آدمی کون سا آدمی ہوگا؟ کہ ایک آدمی ہے زندگی بھر کماتا ہے، ادھر سے اور ادھر سے، دونوں طرف سے، صحیح سے اور غلط سے، ہر طرف سے، کچھ صحیح کمایا کچھ غلط کمایا، کما لیا بہت سارا، جمع کر لیا، مر گیا، مرنے کے بعد اس کی اولاد جس کو یہ پیسہ ملا اس نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ جہنم میں گیا، اولاد جنت میں چلی گئی. کمانے کی زحمت اس نے اٹھائی، کنجوسیاں اس نے دکھائی، ساری پاگلپن اس نے جھیلے، اور جنت میں کون گیا؟ وہ بچے. کیوں؟ اس کی کوئی نیت نہیں تھی کہ اس نے پیسے کے ذریعے جنت میں جانا ہے. اگر نیت ہوتی تو اپنی زندگی میں کر کے جاتا نا. اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ ایک کام، آپ میں سے کون یہ کہے گا کہ میں خدیجہ کی سنت پہ چلنے کو تیار ہوں؟ ان کی اولاد کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، آپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانے کے موڈ میں ہیں. انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کے راستے میں چلتے ہوئے ادھر تک پہنچ جائیں گے، سیدہ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا. نہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ کریں کہ اپنے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کر کے جائیں، لیکن دولت ان کے حوالے کر کے مت جائیں، اپنا خدا کے ساتھ معاملہ خود طے کر کے جائیں، اپنا معاملہ خود طے کر کے جائیں. ایک واقعہ اور سناتا ہوں اور پھر جاتے ہیں ان دروس کی طرف جو خواتین کو حاصل ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. ابھی میں نے ریسرچ میں بھی یہ واقعہ سنایا، ختمی مرتبہ کے پاس کوئی خبر ملی کہ ایک آدمی مر گیا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ کر گیا ہے. رسول خدا وہاں تشریف لائے، دیکھا ایک کمرہ ہے جس کے اندر گندم، اناج وغیرہ یہ سب کچھ ہے، کافی پڑا ہوا ہے. رسول خدا نے سب تقسیم کروا دیا. جب ختم ہو گیا تو رسول خدا نے کہا یہاں جھاڑو پھیر دو تاکہ کوئی چیز بچی ہوئی نہ رہ جائے، ہم پر امانت ہے. جب انہوں نے جھاڑو پھیری تو ایک سوکھا ہوا کھجور ملا، سوکھا ہوا کھجور. وہ رسول خدا کے پاس لے کر آئے. رسول خدا نے سوکھا ہوا کھجور دیکھ کر کہا یہ آدمی اگر اپنی زندگی میں یہ سوکھا کھجور دیتا تو اس پورے سے زیادہ ثواب ملتا. کیوں زیادہ ثواب ملتا؟ یہ مرنے کے بعد اللہ کی راہ میں دیکھے جا رہا ہے جب اس کے کسی کام کا نہیں رہا ہے. اگر اپنی زندگی میں دیتا ایثار کہلاتا، قربانی ہوتی کہ اس کو اس کا فائدہ مل سکتا تھا، اس نے خدا کو ترجیح دی. اب اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کہہ کے جا رہا ہے میرے مرنے کے بعد مسجدیں بنوانا. تیرے دل میں اتنی محبت تھی کہ اگر تو نہ مرتا تو مسجد بھی نہیں بنواتا. تبھی تو تو لکھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بنوانا، کہ اگر دل سے محبت کاٹ سکتا ہوتا تو زندگی میں کیوں نہیں بنوا لیتا. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا رہا ہے؟ جب دیکھتا ہے میں تو قبر میں چلا جاؤں گا، اب یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں آئے گی، تب کہتا ہے چلو اب خدا کے کام آ جائے، زندگی میں کیوں نہیں خدا کے کام لے آئے تھے. گڑبڑ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گڑبڑ ہو رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. بس کچھ درس ہمیں بی بی خدیجہ کی زندگی سے حاصل کرنے چاہیے. اچھا اب مجھے معلوم ہے کہنے والے بہت کچھ کہیں گے، یہ کہہ رہا ہے بچوں کو کنگلا چھوڑ کے جاؤ. وہ بار بار کہ میں نہیں کہہ رہا بچوں کو کنگلا چھوڑ کے جاؤ، نہیں بچوں کو اتنا دے کے جاؤ جس سے ان کی زندگی گزر سکے، لیکن باقی کو ان کے ہاتھ میں چھوڑ کر مت جاؤ. کسی امام نے اپنی اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں نہیں چھوڑے، کسی امام نے نہیں چھوڑے. یہ ہم لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. کس سے سیکھ کے کر رہے ہیں؟ یہ ہم ظالموں اور قانونوں سے سیکھ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. نہ بی بی خدیجہ نے کام کیا ہے، نہ کسی اور امام نے کام کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سنت کو سیکھنے کی توفیق نصیب کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. جن کو ایئرس میں کچھ ملنے کی امید ہوگی نا، ان کے دل دہک رہے ہوں گے کہ کہیں سونی نہ لے ہو جس کو دینا ہے تو ہم مارے گئے دل. بہرحال اللہ سنا دے. دوسرا مسئلہ ہے بیوی کی زندگی سے عورتوں نے کیا سیکھنا ہے. ایک تو یہ لیسن ہو گیا سب کے کام کا، مرد عورت سب کے کام کا. اب خواتین نے کیا سیکھنا ہے؟ ہاں خواتین نے ایک بات سیکھنی ہے، وہ یہ کہ شادی کس سے کرنی ہے. رسول خدا میں دنیاوی اعتبار سے کوئی حسن نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے کوئی حسن نہیں تھا. نہ وہ بہت طاقتور تھے، نہ وہ بہت مشہور تھے، نہ ان کے باپ تشریف فرما تھے، نہ ان کے پاس دولت تھی، کچھ نہیں تھا. بس تین اسٹینڈرڈ ہیں مٹیریل ورلڈ کے، دولت، طاقت اور شہرت، تینوں میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. کیریئر تھا جس کو آج ہمارے یہاں بتوں کی طرح پوجا جاتا ہے، کیریئر، کوئی کیریئر بھی نہیں تھا. ایک یتیم کا کیا کیریئر ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا. پھر بیوی نے کیا دیکھ کر رسول خدا سے شادی کی؟ کیا ان کے طلبگار کم تھے؟ پورا مکہ بیوی کا طلبگار تھا، پورا مکہ مر رہا تھا کہ بیوی سے شادی کر لے کسی طریقے سے، ان کی دولت کی وجہ سے، عزت احترام کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے. بیوی نے سب کو ٹھکرایا، صرف ختمی مرتبت کی طرف گئی. ہمارے لیے کوئی درس نہیں ہے ہماری خواتین کے لیے؟ ہماری بچیوں کے ماں باپ کے لیے کوئی درس نہیں ہے اس کے اندر؟ بھائی کوئی ایمان کو حیثیت دو. آپ ایمان کو حیثیت نہیں دے رہے ہو. آپ دنیا کی تمام چیزوں کو حیثیت دینے کو تیار ہو. کبھی ڈگری دیکھتے ہو, کبھی دولت دیکھتے ہو, کبھی طاقت دیکھتے ہو, کبھی شہرت دیکھتے ہو. کوئی ہے جو ایک آدمی کہے مجھے ایک بھائی ایمان آدمی چاہیے؟ بی بی نے ایک ایمان دیکھا, اس ایمان کے اوپر قربان ہو گئے. اس ایمان پر ایسی قربان ہوئی کہ نہ صرف خود قربان ہوئی بلکہ اپنا سب کچھ اس کے اوپر قربان کر دیا. ہمیں نہیں معلوم بیوی نے اس کے بعد کوئی کیا کیا اپنی دولت کے ساتھ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, سب کا سب اسلام پر قربان کر دیا. بس پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ یہ تین معیار ہیں, دولت, طاقت, شہرت, یہ بیوی کی زندگی کے اندر معیار نہیں تھے. دوسری بات, ممکن ہے کوئی یہ کہے اگر ہم اچھائی کرنے جائیں معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے, اگر ہم یہ کام کریں معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے. مثلا کیا کام کریں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, کچھ وقت پہلے میں کراچی میں امام بارگاہ کے اندر مجلس میں پڑھ رہا تھا, اسی طرح ماہ رمضان کے حوالے سے کسی نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ مردوں کو دیکھتے ہیں, کبھی عورتوں کی آپ نے خبر لی ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی, آرزو بھی نہیں ہے, ہماری آرزو یہیں تک رہنے دو ابھی. کہنے لگا نہیں وہاں جا کر دیکھیں, فیشن شو ہے, فیشن شو ہے. جو آتی ہے وہ ایسے کپڑے پہن کر آتی ہے کہ باقی دوسرے دیکھ کر کوڑتے ہیں کہ یہ کپڑے ہمارے پاس نہیں ہوں گے. شاید اس کام کے لیے مسجد امام بارگاہ ہے؟ اس کام کے لیے نہیں ہے. بی بی خدیجہ نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے ایک ایمان دیکھا, رسول خدا کو دیکھا, اس کے اوپر طرف قربان ہو گئیں. تمام مکے کی عورتوں نے ان کی سرزنش کی, کہا تمہیں شادی کے لیے کوئی مرد نہیں ملا تھا, تم نے یتیم سے کر لی. تمہیں کوئی دولت والا نہیں ملا تھا, تم نے غریب سے کر لی. تمہیں کوئی قبیلے کا سردار نہیں ملا تھا, تم نے اس سے کر لی جس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے. ساری برائیاں جھیل لی ایک ایمان کی خاطر. کیا ہمارے یہاں کوئی ایسی مومنہ ہے جو معاشرے کی برائیاں جھیل لے اپنے ایمان کی خاطر؟ بی بی ہمیں یہ سکھا رہی ہیں تم ایمان دیکھو, اس کے اوپر قربان ہو جاؤ. ہم اتنا سے نہیں کر سکتے, تھوڑا سا لباس سادہ کر لیں اپنا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, لوگ کہیں گے اس کو پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا. خوب کہیں گے, لوگ کسی صورت میں خوش نہیں ہوں گے. اچھا کرو تب برے ہو گے, برا کرو تب بھی برے ہی ہو گے. تو کم سے کم اچھا کر کے برے ہوں. پھر کچھ سادگی کی طرف آنا چاہیے. بی بی کی زندگی سے دوسری چیز جو سمجھ میں آئی وہ کہ اگر آپ سادگی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ معاشرے میں بدنام ہو رہے ہیں, آپ بدنامی کو تحمل کر لیں. اب پھر میں قرض کر دوں, جو تیر چلانے والے ہیں وہ یہ تیر چلائیں گے, یہ کہہ رہا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئے. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا پھٹے پرانے, میں کہہ رہا ہوں سادہ کپڑے پہن کے آؤ. یہ بھی نہیں کہہ رہا گندے کپڑے پہن کر آؤ, میں کہہ رہا ہوں سادہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ, لیکن اس کو فیشن شو کا اڈا مت بناؤ. تیسری بات, کتنی دفعہ خبریں سننے میں آتی ہیں دبئی میں ایک شادی ہوئی اس میں یہ ہوا, اور وہ کون تھے؟ کرنے والے اپنے مومن لوگ تھے. آج کوئی حیا نہیں ہے, ذرا سا آنکھیں اٹھا کر دیکھ لو, عراق کے اندر مومنین مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں, لبنان میں مومنین شہید ہو رہے ہیں, پاکستان میں مومنین شہید ہو رہے ہیں, حتی ہندوستان کے اندر, کشمیر کے اندر, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں. ہم لوگوں کے پاس فضول خرچوں کے لیے اتنا پیسہ ہے؟ شادی شادی سے نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں دبئی میں رہنے والا انسان بہت مظلوم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ تمام ہنگامے دیکھتا ہے جو یہاں پہ سرمایہ داروں نے جمع کیے ہوئے ہیں, دوسری طرف سے بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا میں اپنا ایمان لے کے کہاں جاؤں. کوئی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے والا کہ بھئی ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا سادگی کی طرف آ جائیں. یار یہ لوگوں کے ساتھ زندگی میں عذاب مت ڈالو. بیچارے دیکھ دیکھ کے کھوڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, کہ ہمارے بچے ان کو اپنے بچوں کے سامنے جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ہم اور آپ سادگی کی طرف جائیں بیوی کی زندگی سے, خاص کر خواتین کی خدمت میں عرض کروں گا, اپنی زندگی میں سادگی لے کر آئیے. ایک طرف سے ہم کیا کیا نام لیتے ہیں, بیوی کا نام لیتے ہیں, بیوی کے گھرانے کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کے گھر کو بیان کرتے ہیں, گھر میں کچھ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. دوسری طرف سے اپنی زندگی میں جب آتے ہیں تو وہ سارے نام کرتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, نعوذ باللہ تعالیٰ, وہ ہندہ کرتی تھی اور ابو سفیان کرتے تھے. یہ کہاں کی انصاف ہے پھر ہمارا؟ آپ اپنی زندگی میں سادگی کی طرف آئیے, انسانیت کی طرف آئیے. آپ پہلے سے ہیں, اور طاقت دیجیے اس بات کو. ان کی سیرت میں غور فرمائیے. نہ انہوں نے دولت پہ مرے, نہ انہوں نے دولت کو اپنے پاس بچا کے رکھا, نہ انہوں نے دولت کے ذخیرے لگائے, انہوں نے اس کو قربان کیا, اللہ کی راہ میں قربان کیا. اب کوئی یہ کہے میں بھی کر دیتا اگر رسول خدا میرے ساتھ ہوتے. نہیں بھائی, اب رسول خدا دوبارہ نہیں آئیں گے. ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے, جب ہم کہتے ہیں نا قربانی دو تو سامنے والا کہتا ہے کربلا کا میدان ہوتا میں بھی قربانی دے دیتا. تو کیا سمجھو
کربلا, کربلا
ہے ہماری درس کا,
کربلا کربلا
ہے ہماری درس
کربلا کربلا
ابھی سیدھا راستہ
کربلا کربلا
ابھی مشکل کیا ہے
راستہ
کربلا کربلا
ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں پہلے کوئی واقعہ ہوگا جس کے اندر امام تشریف لائیں گے امام تشریف لا کے مجھ سے کہیں گے یہ کرو پھر میں کروں گا اچھا اگر نہیں آئے تو نہیں کروں گا تو تمہارا پھر کیا ہوگا کہاں جاؤ گے پھر اگر کسی کو کربلا کے میدان پہ جنت اور جہنم ملنی تھی یہ ہمارا میدان ہے بتائیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیا قربانی کر رہے ہیں ہم یہ نہ سوچیں میں پہلے اس جگہ پھنسوں گا پھر اپنی دولت قربان کروں گا بھائی پھر کا موقع کب آ رہا ہے اللہ کرے کہ آ جائے اللہ کرے کہ صحیح تو سردار ہماری حیات کے اندر تشریف نہ آئے پھر بھی ہم نقصان نہیں اٹھائیں گے اگر کر چکے ہوں گے نقصان تو نہیں ہے کس بات کا نقصان تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف سے ہمارے سٹینڈرڈز ہیں جو بی بی خدیجہ پہ پہنچ رہے ہیں امیر المومنین پہ پہنچ رہے ہیں گیارہ ان کے بعد آنے والے آئمہ اثار علیہ السلام کے اوپر پہنچ رہے ہیں دوسری طرف سے ہماری زندگی ہے جس میں امیر المومنین کی ریفلیکشن نہیں آ رہی کوئی بھی نہیں آ رہی اور اس کے بعد اب ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو بھی جنتی میں بھی جنتی تو بھی علی کا ماننے والا بھائی امیر المومنین کا ماننے والا ان کے ساتھ چلنے کے قابل بننا چاہیے بعد میں مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے تو مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جملہ اس میں احتیاطاً عرض کر رہا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے تو بعد میں آگے بات کر لے ابھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے ابھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دولت کا وہ استعمال نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں دولت کا وہ استعمال ہے جو بیوی نے ہمیں سکھایا وہ صحیح استعمال ہے ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ وبال جان ہے کوئی کہے مرنے کے بعد کروں گا اس کا بھی میں نے عرض کر دیا مرنے کے بعد آپ کی جگہ کم ہوگی اور نہیں معلوم چانس رہے گا بھی یا نہیں رہے گا ابھی ایک دفعہ میں بلوچستان گیا تو وہاں پہ ایک پیر صاحب تھے وہ ایک مدرسہ بنا رہے تھے تو وہ آئے کہنے لگے کہ یہ میں اپنی زندگی میں ہی چاہ رہا ہوں یہ مدرسہ پورا ہو جائے میں نے کہا اچھی بات ہے مدرسہ پورا ہو جائے کہنے لگا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اور پیر تھا اس نے مدرسہ شروع کیا جب وہ مر گیا تو اس کے لڑکوں نے جو سنگ بنیاد رکھنے کا پتھر تھا وہ میرے گھر پہ لا کے پھینک دیا کہ ہمارے باپ نے رکھا تھا ہم نہیں کریں گے جاؤ وہ کہنے لگا یہ بہت ہوا ہے تو اب میں یہ چاہتا ہوں جو کرنا ہے میں اپنی زندگی میں کر کے جاؤں تو میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا رسول خدا کی اس واقعے کی روشنی میں بعد کے لیے مت چھوڑ کر جائیے جو کرنا ہے ابھی کر کے جائیے اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیے اتنا جس سے ان کی زندگی چل سکے باقی کو بلا وجہ میں آگے مت بڑھائیے یہیں پر ختم کیجیے تاکہ آپ کی اگلی زندگی میں آپ کے لیے سرمایہ بن سکے اور اگلی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ زندگی میں کچھ سادگی اختیار کیجیے اور خاص کر اپنی بہنوں کے لیے عرض کیا کہ آپ اپنی زندگی میں سادگی اختیار کیجیے آپ کے سادگی اختیار کرنا سب سے بڑا طریقہ ہے سوشل جسٹس کا یہ جو معاشرے میں اتنا زیادہ انجسٹس ہے اس کا جو آسان ترین راستہ ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے وہ سادگی اختیار کریں اور اگر وہ سادگی اختیار نہیں کریں گے معاشرے کے اندر یہ دوڑ چلتی چلی جائے گی اور ساری دوڑ کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دوڑ کے اندر چمکنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے اس دوڑ کے اندر آگے آنے کی کوشش کی ہے زیادہ اگر کوئی انسان یہ بناتا ہے اپنے لیے کہ مثلا میں ایک ایسا گھر بناؤں گا جو کسی کے پاس نہ ہو میں ایسی کوئی گاڑی لے کے آؤں گا کسی کے پاس نہ ہو ایسی دعوت کروں گا ایسا کپڑا پہنوں گا میں سمجھتا ہوں قارونیت کا حصہ ہے اس قارونیت سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں وقت کے امام کا جواب دینا ہوگا میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے لیکن میں ایک روایت پڑھنے کی اور کوشش کروں گا اور دو جملے مصائب کی عرض کروں گا ایک آدمی برسوں کے انتظار کے بعد وقت کے امام کے پاس پہنچا بہت تفصیلات عرض نہیں کرتا علی ابن مہدیار نام ہے وقت کے امام کے پاس پہنچا جب امام کے پاس پہنچا تو امام نے کہا کہ اے علی تم ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آئے کننا نتوقع کا لیلن بنہارا ہم شب و روز تمہارا انتظار کر رہے تھے تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اس نے کہا مولا میں نے 10 سال حج کیا آپ سے ملنے کے لیے 10 سال تھا یا 20 سال تھا میں ذہن میں تردد کہنے کا میں نے اتنے سال حج کیا آپ سے ملنے کے لیے آپ کا آدمی میرے پاس نہیں آیا امام نے فرمایا میرا آدمی تمہارے پاس نہیں آیا تم نے 3 ظلم کیے اس وجہ سے میرا آدمی تمہارے پاس نہیں آیا فرمایا تم نے 3 ظلم کیے اس وجہ سے میرا آدمی تمہارے پاس نہیں آیا اس میں ایک ظلم انہوں نے فرمایا کہ تم نے مظلوم شیعوں کے اوپر ظلم کیا ہے ان کو ان کا حق نہیں دیا فرمایا تم نے مظلوم شیعوں پہ ظلم کیا ہے ہمارے جو کمزور ماننے والے تھے ان کا حق نہیں دیا ہے فرمایا اس وجہ سے ہمارا آدمی تمہارے پاس نہیں آیا غیبت ایک سزا ہے سزا میں ہم شریک ہیں اگر ان کے کہے پر عمل نہیں کر رہا سزا ہماری وجہ سے نہ خدا نعوذ باللہ بخیل ہے وہ سخی و جواد ہے نہ امام اپنی الطاف کو ہم سے روکنا چاہتے ہیں وہ ہم سے عشق کی حد تک چاہتے ہیں رکاوٹ صرف ہم لوگ ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے دشمن بھی رکاوٹ نہیں ہے کیوں اس کا تو کام ہی دشمنی کرنا ہے اس کا تو کام ہی دشمنی کرنا ہے رکاوٹ صرف ہم ہیں اگر ہم صحیح ہوتے تو غیبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر سید و سردار کی تشریف آوری یقیناً جو ہو جانی چاہیے تھی. اب جو ہمیں کرنا ہے وہ ایک اپنے عمل کی طرف توجہ دیں، ان سید الشہداء کے واسطے کو مضبوطی سے استعمال کریں. سید الشہداء کا واسطہ بڑا واسطہ ہے، زیارت عاشورہ ہر روز پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ وقت انتہائی ختم ہو چکا ہے. در حقیقت میں چند جملات عرض کرتا ہوں، زیارت عاشورہ ہر روز پڑھنے کی کوشش، وقت آسان وقت نہیں ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر سخت وقت ہے پوری دنیا کے اندر، یہ آپ اس بات کو احساس کرنا ہے. یہ تبدیلیاں بہت تیزی سے حادث ہوں گی، اس وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں زیارت عاشورہ کو ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے ماننے والوں کے کام آئیں، اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں، اہل بیت کے ماننے والوں کے کام آئیں، اپنی زندگی سادہ کریں، اپنی کمائی کو اپنے وسائل کو اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف لگائیں. یہ سب سے زیادہ مطلوب چیز ہے جو وہ ہم سے چاہ رہے ہیں. اور آج جو شب ہے جس شخصیت کی، اس کا سارے پیغام ہمیں یہی بتا رہے ہیں، ان کی زندگی ہمیں یہی بتا رہی ہے، ان کا خاندان ہمیں یہی بتا رہے ہیں. میں کبھی کبھی اپنے طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ مثلا ہم اپنے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے دین کے لیے یہ کیا، ہم نے دین کے لیے وہ کیا. اگر ایک دفعہ قیامت کے دن ہم سیدہ کے سامنے پہنچے اور انہوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا، تب ہم کیا جواب دیں گے، تب ہم کیا کریں گے؟ اچھا اگر ہم ان کے سامنے پہنچے تو ان سے یہ کہیں گے کہ بی بی ہمارا ساتھ دے دیں، بی بی ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے دیں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، یہ سب ہم چاہیں گے ان سے، لیکن ایک لہجے کے لیے ذرا ان کی قربانیوں پہ غور کیجیے گا. بی بی خدیجہ کے حوالے سے ایک قربانی بی بی کی بہت کم نظر میں رہتی ہے. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ جب سیدہ کم سنی میں تھیں، سیدہ کم سنی میں تھیں، تو رسول خدا کی اور دوسری عورتیں سیدہ کے سامنے کہتی تھیں اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں سیدہ کے مصائب کب سے شروع ہوئے، سیدہ کے مصائب دروازہ گرنے سے شروع نہیں ہوئے، سیدہ کے مصائب وہاں سے شروع ہوئے کہ جس دن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا تشریف لے گئی ہیں سیدہ کی تنہائیاں ہیں، اور ان تنہائیوں میں یہ زخم ہے زبانوں کے جو وہ کہتے تھے کہ اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں. اور رسول خدا کی محبتوں کا یہ عالم تھا کہ اگر خدیجہ کی بہن بھی تشریف لاتی تھیں تو وہ رونے لگتے تھے، کہتے تھے مجھے خدیجہ کی یاد آتی ہے. رسول خدا کی محبت کا یہ عالم. ابھی عرض کر رہا تھا اسلام مدیون ہے تین خواتین کا. یہ پورا جو اسلام ہمارے پاس ہے، ایک بی بی خدیجہ کی ذات ہے، ایک بی بی سیدہ کی ذات ہے، اور ایک زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. ان تین خواتین کے مرہون منت ہیں ہم لوگ، ہم لوگ مدیون ہیں ان تین خواتین کے. ایک خدیجہ کی ذات ہے، تین سال شاب ابی طالب کے اندر صحرا میں زندگی گزارتی نہیں، رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایک سیدہ کی ذات ہے کہ اپنے گھر میں سے نکلتے ہوئے علی کے گلے میں رسی دیکھ رہی تھی، ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ نہیں چھوڑا. امامت کی حمایت میں شہید ہونے والی پہلی سیدہ ہے، امامت کی حمایت میں شہید ہونے والی پہلی سیدہ ہے. جہاں ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے، استاد فاطمی نے ایک جملہ پڑھتے ہیں، اس جملے پہ غور کیجیے گا، جتنا غور کریں گے آپ کو عمیق لگے گا. وہ کہتے تھے، وہ روایت میں پڑھتے تھے، استاد فاطمی نے اپنی روایت میں کہتے تھے جب وہ موقع آیا جب بی بی دروازے کے پیچھے موجود تھیں اور اس لہین نے دروازہ گرایا، تو پہلی ندا جو بی بی نے دی وہ کہا یا مہدی ادرکنی. واللہ یہ جملہ پڑھنا آسان نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ مولا امام زمانہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اپنی جدہ ماجدہ کی ندا سنتے ہوں گے. لیکن یہ معلوم ہے کہ بی بی کے مصائب کا حصہ ہے، بی بی کے مصائب کا حصہ ہے. اور اب ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں، کسی نے امام زمانہ سے ایک ملاقات کے دوران پوچھا، مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ وقت کا امام خون کے آنسو روتا ہے؟ زیارت نہیہ کے اندر لکھا خون کے آنسو روتا ہے. پہلے کہا آیا علی اکبر کا جانا ہے، امام نے کہا نہیں، اس پر علی اکبر بھی روتے ہیں جس پر نہ خون کے آنسو رو. اس کے بعد فرمایا کیا ابو الفضل کے شانے کٹنا ہے؟ کہا ابو الفضل بھی اس مصیبت پہ روتے ہیں. کہا کیا حسین کی گردن کا جدا ہونا ہے؟ کہا حسین بھی اس مصیبت پہ روتے ہیں. کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ فرمایا وہ زینب کا بازاروں کے اندر جا رہا ہے. اب میں جملے پڑھاؤں آپ کی خدمت میں، زینب کا بازاروں میں جانا ہے اور تشت کے اندر حسین کے سر کو رکھا دیکھ رہا ہے، اور اس سر کا سکینہ کی گود میں لمک رہا ہے.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ان کے ذکر کے سر سے نوازا. اے پاک پروردگار، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، لشکر اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے سیدہ زینب کی مظلومیت کا واسطہ. اے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.